الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. صدق الله العلي العظيم. صلوات الله. سورہ مبارکہ آل عمران، آیت نمبر 21 اور 22. آیت نمبر 21 میں اس طرح سے فرمایا: یقیناً جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو، انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور لوگوں میں سے عدل و انصاف کا امر کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، تو اے رسول، آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. اور آیت نمبر 22 میں فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت گئے، ضائع ہو گئے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہو. صلوات پڑھیں محمد والے. تو ان آیات میں جو بنیادی نقطہ جس پر ہم توجہ دلوانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ نقطہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا: یأمرون بالقسط. یہ اپنے معاشرے میں عدل و انصاف کے برپا کرنے کا مطالبہ ہوتا ہے ان کا، اور لفظ امر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ فقط ریکویسٹ اور درخواست پر اکتفا نہیں کرے. جب یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ظلم ہے، کمزور کو، عام انسان کو اس کے بنیادی حقوق بھی نہیں ملتے، جبکہ مٹھی بھر طاقتور لوگ وہ سارے وسائل اپنے پاس جمع کر کے، قبضہ کر کے، پیسے اور طاقت کے زور پہ بیٹھ گئے. اور میں عرض کر دوں، بالکل وہی حالت جو آج ہمارے ملک میں. تو ایسے میں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور ان ظالموں کے مد مقابل اٹھ کر عدل و انصاف کے قیام کا مطالبہ کرتے ہیں. ان کے مخالف ان آیات میں اللہ انہیں نبیوں کا مخالف اور ان کے قاتلوں کو نبیوں کے قاتلوں جیسا قرار دے رہے ہیں. اس شباہت کا سبب کیا ہے؟ کیونکہ یہ وہی کام کر رہے ہیں جو در حقیقت نبیوں کا کام ہے. توجہ فرما رہے ہیں، غور فرمائیے گا تاکہ ایک اشتباہ دور ہو جائے، ایک خطا غلط فہمی جو ہو سکتی ہے وہ دور ہو جائے. ممکن ہے آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے وَمَا عَلَى رَسُولِنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسول کے ذمے تو اور کچھ نہیں ہے سوائے بلاغ مبین کے. بلاغ کہتے ہیں پہنچا دینا، اور مبین یعنی واضح اور روشن. الفاظ بھی ایسے، اور سورہ یاسین میں جن شروع میں جن تین رسولوں کا تذکرہ ہے انہوں نے بھی اپنی قوم سے کیا کہا تھا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ، اور ہمارے ذمے اور کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ صاف صاف بات کو پہنچا دیں. تو توجہ فرمائے، اگر صرف صاف صاف پہنچا دینا تھا اور کچھ بھی نہیں کرنا تھا تو پھر جنگیں کیوں؟ پھر اللہ کے نبی نے مدینے میں ایک نیا معاشرہ اسلامی قانون کے تحت کیوں قائم کیا، حکومت کیوں قائم کی؟ لوگوں کے جھگڑوں کے فیصلے کیوں کرتے تھے اللہ کے نبی؟ تو یہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، یہ پہلا سٹیپ ہے کہ نبی کے ذمے کچھ نہیں ہے سوائے صاف صاف پہنچا دینے کے. لیکن اگر نبی پہنچائے، وہ محنت کرے اور لوگ بھی اچھا رسپانس دے اور ایک تعداد ہو جائے تو پھر اللہ اگلا حکم صادر فرماتا ہے کہ اب جنہوں نے تم پہ ظلم کیا ہے، جو اور جو اللہ کے دین پر ایمان لانے والوں کو جنہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا ہے، جنہوں نے ظلم کا نشانہ بنایا ہے، جنہوں نے ان کو اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے، اللہ تمہیں ان کو اجازت دے رہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ جنگ کرے، اور اللہ ان کا ساتھ ہے. دین اسلام کی مکمل تصویر کے لیے قرآن کریم کو بھی مکمل دیکھنا ضروری ہے. یعنی آپ کسی بھی موضوع پر اگر قرآنی موقف دیکھنا چاہتے ہیں تو ہرگز یہ نہ کیجئے گا آپ ایک آیت پڑھیں اور کہیں کہ یہ ہے. مثلاً اگر کوئی بندہ پڑھے اور رسولوں کے ذمے کچھ نہیں مگر صاف صاف پہنچا دینے کے، وہ کیسے جسٹیفائی کرے گا جنگوں کو؟ کب تک اللہ نے جہاد کا اذن نہیں دیا؟ جب تک مسلمانوں کی طاقت اتنی کم تھی، اتنے کمزور تھے کہ قیام کا مطلب اس وقت کیا ہوتا کہ دین اسلام کا خاتمہ ہو جائے. اللہ کے نبی اور ان کے جو ایمان لانے والے وہ قتل کر دیے جائیں. اور یہ بھی یاد رکھیں، اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا سوال آ جائے گا ذہن میں، تو پھر امام حسین نے ایسا کیوں کیا؟ تو یہ بظاہر جو فرق نظر آتا ہے آئمہ کے درمیان بھی پالیسی کا اپنے اپنے زمانے میں، اگر ان کے زمانے میں غور کیا جائے حالات میں تو پھر وہی بات ہے جو رہبر معظم انقلاب اسلامی فرماتے ہیں. ان کی کتاب ہے انسان 250 سال، 250 سالہ انسان، بہت خوبصورت تعبیر ہے. کتاب میں کیا بتایا گیا ہے؟ آئمہ کے اپنے اپنے زمانوں میں، اللہ کے نبی سے لے کر اپنے اپنے زمانوں کے حالات کا تجزیہ اور تحلیل کر کے بتایا گیا ہے کہ ہر زمانے میں ہر امام نے جو پالیسی اختیار کی ان کے زمانے کے حالات کے مطابق وہی پالیسی ہونی چاہیے تھی, اور اگر ان کی جگہ دوسرا امام ہوتا تو وہ بھی وہی کرتا جو انہوں نے کیا تھا. مثلا اگر امام حسن علیہ السلام کی جگہ امام حسین علیہ السلام ہوتے تو وہی کرتے جو امام حسن نے کیا تھا. حالات ایسے تھے, ان حالات میں بہترین فیصلہ وہی تھا. اور اگر کربلا والے معاملے میں اس زمانے میں امام حسن علیہ السلام ہوتے تو وہی قدم اٹھاتے جو امام حسین علیہ السلام نے اٹھایا تھا. صرف ان کے اپنے اپنے زمانے کے حالات اور تقاضے دقت کے ساتھ, باریک بینی کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں, توجہ فرمائیں, مسلمان مومن فقط تھے ہی وہ مٹھی بھر لوگ مکہ میں جو ایمان لائے تھے. اگر وہ مار دیے جاتے تو پیچھے کوئی بچتا ہی نہیں. لیکن امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں شاید کم سے کم میں کہوں تو لاکھوں میں پہنچ چکی تھی مسلمانوں کی تعداد. اللہ کے نبی نے جو آخری خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع میں, اس کے بارے میں روایات ہے کہ 100,000 سے زائد افراد وہ خطبہ سن رہے تھے, موجود تھے منا میں. تو اس کا مطلب ہے بنو امیہ کے دور تک بہت زیادہ اسلام پھیل چکا تھا. آپ کو پتہ کتنی فتوحات ہو چکی, بہت سارے ممالک فتح ہو چکے تھے, مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ چکی تھی. لیکن یہ مسلمان گویا صراط مستقیم کے بارے میں غفلت کا شکار ہو رہے تھے بنو امیہ کے زیر سایہ. اب ان کو بیداری کے لیے ایک شدید جھٹکے کی ضرورت تھی, اور وہ جھٹکا دینے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی کا فیصلہ کر دیا. اور فرمایا کہ میں ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے کو اپنے لیے ننگ و آر سمجھتا ہوں, اور اللہ کی راہ میں شہادت کو اپنے لیے افتخار سمجھتا ہوں. تو توجہ فرمائیے, صلوات پڑھیں محمد والے. تو مکی دور میں جب ظلم ہو رہے تھے تو اللہ نے اذن جہاد نہیں دیا, اور کیا فرمایا, صبر کرو, صبر کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. جب ہجرت ہو گئی اور مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی, میری بات بڑی توجہ سے سنیے, قرآن مجید کے احکام, اللہ کے نبی کی اسلام کی تحریک کی تاریخ, اللہ کے نبی کی سیرت مختلف حالات میں, اور ان حالات میں نازل ہونے والے اللہ کے حکم, یہ قیامت تک کے لیے اس امت کے لیے گائیڈنس ہے. انہی احکام کو فالو کیا ہے آئمہ اہل بیت نے, کوئی نئی شریعت تھوڑی بنائی ہو, بدل دیا ہو. وہ اسی دین اور شریعت اور قرآن کے محافظ تھے جو ان کے جد لائے تھے. امام کا کلام آپ کے سامنے ذکر کروں گا, اس میں کیا فرماتے ہیں کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں, امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں, نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں, واسیر بسیرت جدی رسول اللہ, اور اپنے جد رسول اللہ کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں, تاکہ جو بھی میرا, یہ کیوں فرمایا, تاکہ سننے والے اگر کسی پروپیگنڈے کی زد میں ہوں تو ان کو پتہ چل جائے کہ حسین کسی اور کو فالو نہیں کر رہا بلکہ اپنے جد رسول اللہ کو فالو کر. اور اگر اللہ کے نبی موجود ہوتے اور یہ حالات بن جاتے تو وہ بھی یہ فیصلہ کرتے. اس پوزیشن میں اور ان حالات میں ایگزیکٹلی اگر اللہ کے نبی موجود ہو. اس بات کی طرف توجہ رکھیں, ہجرت ہو جاتی ہے اور مسلمانوں کی تعداد نسبتاً زیادہ ہو جاتی ہے, لیکن ابھی بھی اتنی تعداد نہیں ہے کہ کفار کی تعداد کے برابر ہو گئی ہو. بدر کا میدان گواہی دے رہے کہ آدھے بھی نہیں تھے. کفار کا لشکر کتنے؟ 1,000. اور اللہ کے نبی کے ساتھی کتنے؟ 313. تو نصف بھی نہیں ہے. غور فرمائیے گا میری بات پر. اللہ تبارک و تعالی جس انسان کے اندر ایمان ہو اس کے بارے میں کچھ خاص باتیں ارشاد فرماتا ہے. قرآن نے فرمایا کہ اگر تم میں سے سو صابر یعنی ڈٹ جانے والے ہو تو وہ 1,000 پر غالب آ جائے. یعنی ایک بندہ 10 بندوں پہ غالب آ جائے گا, یہ ریشیو بتائیے قرآن. اور پھر فرمایا, ان آیات کو غور سے سنیں اور آج مسلمانوں کے بارے میں فیصلہ کریں, اب ہم اپنے بارے میں کہ ہماری کیٹیگری کون سے طبقے کی ہے. ایک بمقابلہ 10 کی ریشیو بتا کے فرمایا 10 پہ غالب آ جائے گا, 10 کافروں پر. اور پھر فرمایا کہ اللہ نے جان لیا کہ تمہارے اندر کمزوری ہے ابھی, تو اب اللہ نے تم پر سے بوجھ کم کر دیا. اگر تمہارے 100 ہو تو 200 پہ غالب آ جائے گا, ایک بمقابلہ 2. ان آیات کو ذہن میں رکھیے اور 2.25 ارب مسلمانوں کی حالت دیکھیے 100,000 یہودیوں کے مقابلے. اور دعوی ایمان, مومن ہونے کا دعویٰ اور جنت کی ایڈوانس بکنگ یہ سب نے کروائی ہوئی, جبکہ قرآن کے فیصلے کے مطابق کمزور ایمان والا جو مومن ہے وہ بھی ایک ہو تو 2 پہ غالب آ جاتا ہے. اور آج کے ہم سو کالڈ مومن, ہمارے نظام, ہماری حکومتیں ایک اچھا سخت سا بیانیہ بھی صادر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ایک دو استثناءات کے علاوہ, آپ توجہ کریں, ایک دو استثناءات کے علاوہ مسلمان ان آیات کو پڑھیں تو وہ اس ضعیف والی کیٹیگری میں نہیں آتا. تو مسلمان آدھے سے بھی کم اور کفار تعداد کے اعتبار سے ان کے 3 گنا سے بھی زیادہ. اور دوسری طرف سے اسلحے کے اعتبار سے بھی وہ کہیں زیادہ مجہز, ان کے پاس گھوڑے بھی زیادہ, ان کے پاس تلواریں اور جنگ لڑنے کا سامان بھی زیادہ, اور ادھر 313 بھی اور بے سر و سامان بھی. وہ اقبال نے جو شعر بولا ہے نا کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی, بشرطے کہ اس کا وظیفہ کہہ رہا ہو کہ تجھے تلوار ہے یا نہیں ہے, تجھے یہاں پہ کھڑے ہو. تشخیص صحیح دینا ضروری ہے البتہ, ورنہ جذباتی ہو کر غلط فیصلہ کر کے اپنی شہادت پیش کر دینا وہ بھی ٹھیک نہیں. اسی لیے چونکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ فیصلہ صحیح نہ ہوتا کہ اپنے اور اپنے مخلص ساتھیوں کو قربان کر دیا جائے, ہرگز وہ رزلٹ نہ نکلتا جو امام حسین کے زمانے کے حالات میں نکلا تھا, کبھی بھی نہ نکلتا, کیونکہ ان کا مد مقابل اسلام کا ظاہری بڑا خیال رکھتا تھا. لیکن امام حسین کا مد مقابل خود امام نے فرمایا معلن بالفسق, اعلانیہ فاسق ہے. یعنی اتنی اس کے اندر بدماشی اور دین کے بارے میں بے پرواہی ہے کہ اعلانیہ فسق کرتا ہے. اور آج جو بعض لوگ یزید کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں اہل سنت کے, ایسے افراد بزرگان جو اہل سنت کے عقائد کے ستون سمجھے جاتے ہیں, جن کے اقوال, جن میں سے ایک امام احمد ابن حنبل ہے, حنبلی ایک پورا طبقہ ہے, جیسے ہمارے ملک میں یہ بریلوی اور دیوبندی حضرات, یہ سب امام ابو حنیفہ کے فالوور ہیں فقہی اعتبار سے, ان کو حنفی کہا جاتا ہے. لیکن اسلامی دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد احمد ابن حنبل کے مقلد ہے. اور آپ تعجب کریں گے, اسی ظالم حکمرانوں کے زیر سایہ نیک ترین انسانوں کو قتل کرنے والی حکومتوں کے زیر سایہ جو فکر پلی, اور اس فکر کی اولاد, روحانی اولاد آج بھی معاشرے میں موجود ہے, ان کے نزدیک امام حسین خطا پر ہے اور یزید نے جو کیا وہ صحیح کیا. ان کے لیے اپنے دینی ائمہ کی رائے سے بھی زیادہ یزید کی عزت اور احترام اور اس کی حکومت کا جواز امپورٹنٹ. اور آپ کے خیال میں آج کے بے دین مسلمانوں کے حکمران, ان کا کون سا نظریہ ہونا چاہیے کہ حکمران جیسا بھی ہو, وہ ہمارے کسی نے یہاں پہ کہا تھا ڈگری ڈگری ہوتی ہے, چاہے اصلی ہو چاہے, حکمران ذل الہی ہوتا ہے چاہے جیسا. اس نظریے نے, جس کے نتیجے میں امام حسین شہید ہوئے, اس نظریے نے بنیاد رکھ دی اس امت کی تباہی, کہ جب باغ دوڑ امت محمد مصطفیٰ کی باغ دوڑ ایک فاسق کے ہاتھ میں چلی جائے, آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ اللہ راضی ہے اس پر؟ قرآن کی آیات گواہی دیتی ہے کہ اس کو فالو کرو. اگر وہ جو اولی الامر والی آیت ہے اس کا وہ معنی بھی کرے, ہم نہیں کرتے, ہرگز نہیں کرتے ہم, لیکن تھوڑی دیر کے لیے وہ اس معنی کی طرف توجہ کرے جو اہل سنت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو, اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی, یعنی اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو. تھوڑی دیر کے لیے ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں. اس سے اگلا جملہ کیا ہے کہ اگر تم کسی بات میں جھگڑ پڑو تو پھر اللہ اور رسول کی طرف پلٹاؤ بات کو, نہ کہ تم نے اس کی بات ماننی. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو خود بخود نتیجہ کیا نکلے گا, جب کوئی دیکھ رہا ہوگا کہ کوئی اللہ اور رسول کا مخالف ہے, اسے نہیں بیٹھنے دے گا مسند حکومت پر, اپنی ڈیوٹی سمجھے گا, نہ یہ کہ جو بھی بیٹھ جائے اسے سلوٹ مارے اور اس کے ساتھ اس کی وفاداری کا حلف اٹھا لے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اہل سنت والا معنی بھی اگر انصاف سے کیا جائے تب بھی کسی اللہ کے نافرمان کو اس مسند پر بیٹھنے کی اجازت نہیں, جس مسند کو یزید پلید اور اس کے بعد پلیدوں کی ایک لائن لگ گئی جو اس بیٹھتے رہے اس کرسی پر, اور وہ رکھی ہوئی بنیاد آہستہ آہستہ چلتی چلتی آج یہ رزلٹ دے رہی ہے. چونکہ نظام وہی ہے, حکمران کون ہے؟ جو بھی آ جائے. تو جب جو بھی آ جائے تو اب وہ جو بھی آئے بیٹھے ان سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ امت کے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے, وہ تو آپ کا بھی پیٹ پھاڑ دیتے ہیں, آپ کی بھی چمڑی اتار کے مہنگائی سے کیا کر دی ہے, اور دوسرے مسلمانوں کی, جن کی جس ملک کے آئین کی پابندی کا حلف اٹھایا ہے اسی ملک کو لوٹتے ہیں, وہ دوسرے مسلمانوں کے لیے حقوق کے لیے آواز کہاں اٹھائیں گے؟ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. ان میں سے زیادہ تر پیدا ہی ایسے گھرانوں میں ہوئے ہیں کہ ان کے باپ دادا انگریز کے چمچے تھے اور یہ بڑی بڑی زمینیں اور جائیدادیں انگریز نے ان کی خدمات کے سلے میں انہیں بخشی تھی. اور وہ خدمات کیا تھی؟ جو بھی انگریز حکومت کے خلاف اٹھے اسے باغی قرار دو، اسے ڈاکو قرار دو. آج لفظ تھوڑا سا چینج ہوا ہے، ٹیررسٹ قرار دو. میک اپ تھوڑا الفاظ لفظ کا چینج کر دیے. مراد حکومت مخالف ہے، ورنہ اگر ڈاکوؤں کے دشمن ہوتے تو کچے کے ڈاکو پہلے مرتے. ادھر بھی کسی آپریشن کا اعلان ہوتا، لیکن ہم نے تو سنا ہے کہ بعض سیاستدان انہی کے ذریعے اپنے کام لیتے ہیں جب کسی کو قتل کروانا ہوتا ہے، اور بعض افسران جب کسی کو قتل کروانا ہوتا ہے، کسی کو ایسی جگہ بھیجنا ہوتا ہے جہاں سے ملے ہی نہ، تو وہ بھی کچے کا ہی سہارا لیتے ہیں. اس حالات کو کون بدلے گا؟ وہی طبقہ حسین کا فالوور. اور وہ طبقہ قرآن کس الفاظ سے یاد کر رہے ہیں؟ اس آیت میں یأمرون بالقسط، عدل کا حکم کرنے والے. حکم کے لفظ میں سختی ہے، ڈٹ جانا ہے، کہ وہ کہتے ہیں ہمارا مطالبہ عدل ہے معاشرے میں. اور ظالم تو کبھی بھی یہ مطالبہ پیش نہیں کرتے کہ آپ نے اتنا اچھا مطالبہ کیا، ہم تو ابھی تک سو رہے تھے، آئیے ہم آپ کو پلیٹ میں رکھ کے پیش کرتے ہیں. تبرک کے طور پر عادلانہ نظام، آپ نے ہم پہ احسان کیا، ہمیں نیند سے بیدار کر دیا، ایسا کرتے ہیں؟ نہیں. اگر امام حسین ہو تو پہلا کیس بغاوت کا. روح ایک ہی ہوتی ہے، زمانے بدلنے سے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے یہاں بھی بغاوت کا کیس. بات کو پھیر کر، تمام ظالم نظاموں میں یہی ہو. سامنے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہو، ایک بادشاہ کی اپنی محرم عورت سے شادی میں رکاوٹ بن جائیں، تو آرڈر کیا جاتا ہے یحییٰ کا سر کاٹ کے ہماری محبوبہ کے سامنے پیش کیا جائے، کیونکہ اس نے فتویٰ نہیں دیا اور ہمیں ملنے کی اجازت نہیں دی. تو اگر اولی الامر کا معنی کوئی بھی حکمران لے لے تو اس نے ٹھیک کیا، پھر اس کا رائٹ بنتا ہے، اس کا رائٹ بنتا ہے وہ جو بھی کرے. یہ دلیل دیتے ہیں کہ یزید کا رائٹ بنتا تھا کہ امام حسین کو قتل کرے. آپ ان کی حالت دیکھیں، کچھ جو تھوڑا امام حسین کو بڑا سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں یزید کو پتہ ہی کوئی نہیں چلا. جو یزید کو ذرا زیادہ یزیدی ہیں وہ کہتے ہیں یزید کا رائٹ بنتا تھا وہ اسٹیٹ کی رت قائم کرے. تو ان سے کوئی پوچھے کہ مدینے میں گھوڑے باندھ کر، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ کر اور اذان روک کر اور صحابہ کی بیٹیوں کے ریپ کر کے کون سی حکومت کی رٹ قائم ہو رہی؟ اگر آپ اپنے زمانے میں اگر یہ والے کام سنیں کہ فلمیں بن رہی ہیں اور پتہ نہیں کس کس قسم کی حرکتیں کیمرے لگا کر ریکارڈ کی جا رہی ہیں، تو یہ یزیدیت کی پیروکاری ہے. ان کے پاس ٹولز اور زیادہ آ گئے ہیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے، ورنہ ایک ہی قسم کے لوگ ہیں، ایک ہی روح ہے. ایک حسینی کو اس معاملات کی اپنے زمانے میں شناخت کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ حسینی ہے نہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اگر کوئی سیاہ کالی رنگت والا شخص اپنا نام چاند رکھ لے تو لوگ ہنستے ہیں، یار تجھے کوئی اور نام نہیں ملا، بالکل اپوزٹ رکھ لیے، چاند تو نہ رکھتا کم از کم، شام رکھ لیتا، چل تیری بھی رہ جاتی تھوڑی روشنی ہوتی ہے، چاند نام رکھ لے. یا وہ اپنا نام رکھ لے آفتاب، भाई तू तो आए तो आफ्ताब की रोशनी भी थोड़ी कम लगती है, तेरे रंग को नहीं चमका सकते। हुसैनी कौन होता है? कि जिसने काट दिया हो इमाम हुसैन की रहनुमाई को अपने जमाने में, उसके मुताबिक अमल करने की तरफ उसकी तवज्जो ही ना हो और महज रो देने को हुसैनियत समझता हो। यह भी काम किया गया है, सदियों में काम किया गया है कि ये जो रेडीमेड इनकलाब है हुसैनियत, किस तरह से इसके अंदर से रूह निकाली जाए ताकि हजारों लाखों लोग इमाम हुसैन का गम भी मनाते रहे और उनके सरों पर बैठे हुए फासिक और फाजिर भी आराम से सोए, बल्कि बाज़ुकात उनकी महफिलों में शिरकत भी कर ले। बाज़ सियासतदानों के बयानात, अभी दसवीं मुहर्रम आएगी तो बदतरीन यजीद का बच्चा भी फिक्री एतबार से कह रहा होगा इमाम हुसैन ने बड़ी कुर्बानी दी है करबला, तो खबीस आदमी फिर तू क्यों बैठा अगर कुर्बानी दी। और बाज हमारे मोमिन यार जितना भी गंदा है, कितना वैसे अंदर से मौलाइए कि जो कर्ज लेके ज़ियारत पे चले जाते हैं और बाद में कहते हैं फिर ले ले, मैंने कोई बुरा काम थोड़ी किया, अल्लाह तुझे भी सवाब देगा, मौला हुसैन तुझसे भी खुश होकर कर्जा कोई नहीं देने वाले। और बाज हमारे माशाल्लाह जाकिरी ओ मोमिनीन के खादिम सालारान काफिला, हर साल खबर आती है कि वहाँ पे छोड़ के भाग गए देहातों में से गरीबों को, जिन्होंने बाहर की दुनिया अपने गांव की बाहर की शायद साथ वाला शहर देखा हो, जिन्होंने बाहर की दुनिया देखी कभी नहीं, ना उन्हें कोई ज़ुबान आती है अपनी लोकल ज़ुबान के अलावा, तो वो खादमीन छोड़ के भाग जाते। ऐसे खादमीन ये भी अपने लेवल पर यजीदियत की मक्कारी की एक शक्ल, दगाबाजी की एक शक्ल। कभी खादिम उल हरमैन, कभी खादिम पंजाब, कभी खादिम सिंध बनेगा बीच में। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल मोमिन यंजुरु बिनूरिल्लाह, अल मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। क्या मतलब है? कि वो असल चीज को देखता है, जाहिरी मेकअप और जाहिरी बातें उसको धोखा नहीं दे सकते, वो चीजों की हकीकतों को, वो बातों के पीछे छुपे चिकनी चुपड़ी बातों के पीछे छुपे हुए मकर को वो जान लेता है। वो अल्लाह के लश्कर को, अल्लाह के नुमाइंदे को और इबलीस के चेले को पहचान लेता है। वो ये नहीं कहता जो भी बैठ जाए वो उलिल अम्र, चाहे बदतरीन जुल्म करके वहां पर पहुंचाओ। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, तो ये जो गुरोह है इस गुरोह में किसी भी सतह पर शामिल होना जरूरी है, वरना आप इमाम के मुंतजिर नहीं है, आप इमाम के सिपाही नहीं बन सकते। वो फौजी जंग के जमाने में जंग लड़ ही नहीं सकता जिसने जंग से पहले अपने आप को जंग लड़ने के लिए तैयार ना किया हो, उसने प्रैक्टिस ना की हो कि जब जंग होती है हालात कैसे होते हैं, धमाके कैसे हो रहे होते हैं, गोलियां कैसे चल रही होती है, मिसाल के तौर पर कैसे बचना होता है, कैसे हमला करना होता है। लिहाजा जब कोई फौज में भर्ती होता है उसको खूब रगड़ा लगता है, उसको जनाब क्रॉलिंग करवा रहे हैं, उसको जनाब फ्रंट रोल करवा रहे हैं, उसको जनाब सर्दियों में ठंडे पानी में घुसा रहे हैं, उसको थोड़ी सी खाना देकर कहते हैं दो दिन इस जंगल में जा, मरता है या जीता है यहीं पे करता रहे, उसको तैयार कर रहे हैं जंग के ज़माने के लिए। और हम इंतज़ार में हैं उस इमाम के जिसने पूरी दुनिया के जालिमों से जंग करनी। और हालत ये है कि अभी कुछ अरसा पहले यहाँ पर मिसिंग पर्सन का धरना हुआ था, पूरी कौम ही मिसिंग थी वहाँ से।
भाई जो मिसिंग है उनको तो जालिमों ने मिसिंग किया, ये कौम को किसने मिसिंग किया? हुसैनियत के नजरिए के गलत बयान में इमाम हुसैन के नाम को, उनके नजरिए को बेरूह करके मैज रोने और बख्शिश और हाजात के लिए करार दे दिया। हमने बस हाजात पूरी करानी है और हमारी से शफात होनी है, बख्शिश करवानी है, बाकी कोई काम तुमने करना ही है नहीं। काम इमाम जमाना करें। ये खुलासा है, निचोड़ है उस नजरिए का। इस नजरिए के लोग, आपको बता दूं, तवज्जो से सुन ले, इस नजरिए के लोग हुमैनी बुत शिकन के दुश्मन। एक साहब फरमा रहे थे, शियों पे जितनी मुसीबतें हैं उसका मुजिब इमाम हुमैनी। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं नहीं नहीं, थोड़ी गलती की, इमाम हुसैन असल यजीद से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हम भी आराम से, हमें कहते हैं कि बस तुमने हमें याद करना है और हमारे सदके वसीले तुमने आजाद लेनी है और आखिर में सिफारिश करेंगे, बस हमारे नाम पे फकत तुमने देगे पकानी है और जनाब बड़ा हमारे विलादत वगैरह तुमने मनाने हैं और तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी और यजीद को छोड़ो, दुनियादारी या सियासत, गंदी सियासत में जाके क्या करना है फलान। ये नज़रिया दुश्मन बनेगा, इमाम खुमैनी हो, हसन नसरुल्ला हो, जो भी हो, जो भी क़याम करने वाले हैं, ये कैसे उनको कबूल करेंगे? तो कुछ नज़रिए इस्लाम में काम चोरों को सेटिस्फाई रखने के लिए बनाए गए और ये लोग अंदर से बज़ाहिर उसी कौम में शामिल हैं लेकिन उस कौम में से अल्लदीन यअमुरून बिलकिस्त के दुश्मन। समझे कुरान कहते हैं अदल कौन कायम करेंगे? इमाम जमाना, उससे पहले इस्लाम छुट्टी पर है, सस्पेंडेड है इस्लाम के अहकाम। आसान हो गया काम, नो प्रॉब्लम। जो भी ताकतवर होगा उसके साथ साजबाज कर लेना, ये सियासत होगी। बिल्कुल उस जमाने में काम चोरों और बुजदिलों को इमाम हुसैन अच्छे नहीं लग रहे थे और इस जमाने में हुसैन के पैरोकार अच्छे नहीं लग ही नहीं सकते। लेकिन कुरान फरमा रहा है किन लोगों को, नबियों के मुखालिफों, जो नबियों के मुखालिफ हैं उनके बराबर किन लोगों के मुखालिफों को करार दे रहे हैं? अल्लदीन यअमुरून बिलकिस्त मिन अन्नास। ये किसी जमाने के लिए महदूद है ये आयत? नहीं, वरना अल्लाह ताला खुद ही बता दे। एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया कि जो खुद गवाही दे रहे, सिफत बताई, अदल का हुक्म देने वाले वो जब भी होंगे ये आयत उनको शामिल है। और इसमें कोई शक को शुबा नहीं कि इनका सैयद और सरदार वही है जो जवानान जन्नत का सैयद और सरदार है। ये जो हदीस है ना कि ये जवानान जन्नत के सरदार हैं, असल में यहां पर अल्लाह के नबी के बाद क्योंकि कौम के सरदार हैं तो जैसे नबी वहां सरदार होंगे ये भी सरदार होंगे। दुनिया में अल्लाह के दीन के लिए की गई इनकी कोशिशें इनको अल्लाह के यहां इसी दुनिया में भी सरदारी अता करती हैं और जन्नत में भी सरदारी अता करती हैं। ना कि अल्लाह के नबी ने कोई लाड प्यार में आकर बच्चों के अपने तो कह दिया था जवाना ने जन्नत के सरदार है। लाड प्यार से कोई कोई मकाम नहीं मिलता अल्लाह के यहाँ। लाड प्यार की रिश्ते की वजह से कोई जहन्नम से नहीं बच सकता। हजरत नूह का बच्चा जहन्नम से नहीं बच सका क्योंकि अपने बाबा के रास्ते पर नहीं थे। अल्लाह ने अपनी आयात में मेयार वाज़े कर दिया। बस फरमाया जो उन्हें कत्ल करते हैं, जो लोगों में से अदल का अमर करने वाले होते हैं, इन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दी। तो 61 हिजरी में इन आयात को भी पामाल किया और गोया अल्लाह से कहा गया दे लेना अजाब, हमने नहीं छोड़ना ही, हमने तेरे नबी के नवासे को नहीं छोड़ना, ہم نے اس کی اولاد کو بھی نہیں چھوڑنا، ہم نے اس کے اصحاب کو بھی نہیں چھوڑنا. آپ عورتوں کا احترام سکھا کر گئے ہو، ہم آپ کی اس تعلیم کو بھی پامال کریں گے تاکہ آپ کی امت کو پتہ چل جائے، ان کو عبرت ہو جائے کہ ہمارے خلاف اٹھنے والا کوئی بھی ہو ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے. ہم انہیں قتل کر کے بھی اکتفا نہیں کریں گے، ہم ان کے سروں کو نیزوں پر لے کر امت کو ان کا تماشا دکھائیں گے تاکہ کسی میں اٹھنے کی جرت پیدا نہ ہو. یہ ہے یزیدیت، کہ جب مقدس ترین کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں تو باقیوں کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں. یہی پر اکتفا کرتا ہوں. آج 3 محرم کا سورج طلوع ہوا، اپنے دلوں کو، اپنے تصور کو اس وقت کے کربلا میں لے چلیے جب حسینی قافلہ کربلا پہنچا. اللہ کے نبی نے جو خبر اپنے نواسے کو دی تھی اس سرزمین کے بارے میں، بی بی ام سلمہ کی روایت آپ سب نے سنی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا تھا کہ جس فرشتے نے مجھے حسین کی شہادت کی خبر دی ہے، اس فرشتے نے اس سرزمین کی مٹی بھی لا کر مجھے دی. اور مکاتب کی ایک روایت میں ملتا ہے کہ امام حسین نے اس خاک کو اٹھا کر اپنے پاس سے ایک مٹی نکالی تھی اور اس کو ملا کے دیکھا تھا اور پھر کہا تھا یہ وہی مٹی ہے جہاں پر میرا خون ملے. حسین کو خبر تھی اپنے نانا کی طرف سے، لیکن حسین کی سواری کو بھی گویا اللہ کی طرف سے حکم مل چکا تھا. روایات بیان کرتی ہیں قافلہ چلتا جا رہا ہے، قافلہ چلتا جا رہا ہے، اچانک امام حسین کی سواری، امام حسین کا گھوڑا رک گیا. امام نے چلانے کی کوشش کی، نہیں چلا. فرمایا اس رہوار کو بدل دیا جائے، ایک دوسرا گھوڑا لایا گیا، اس کو چلایا، وہ بھی نہیں چلتا. تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7 دفعہ گھوڑے کو تبدیل کیا. جب 7ویں نے بھی چلنے سے انکار کر دیا تو اب امام حسین نے فرمایا کہ جو سامنے آبادی نظر آ رہی ہے یہاں کے لوگوں کو بلا کر لاؤ. کچھ لوگوں کو بلایا گیا، امام نے ان سے سوال کیا مجھے بتاؤ اس سرزمین کا نام کیا ہے. ایک شخص نے جواب دیا اے فرزند رسول اس سرزمین کا نام غادریہ ہے. فرمایا کوئی اور نام، اس آشنا نام کی تلاش. فرمایا کوئی اور نام، کسی نے کہا اس کا نام نینوا بھی ہے. کوئی اور نام بتاؤ، کسی نے کہا شط الفرات بھی ہے. فرمایا نہیں اس کے علاوہ کوئی نام ہو. ایک بوڑھا شخص بولا اور فرمایا اور کہنے لگا اے فرزند رسول اس سرزمین کا ایک نام کربلا بھی ہے. کربلا کا لفظ امام کے کانوں تک پہنچا. فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم انی اعوذ بک من کرب و بلا. ہم اللہ ہی کے ہیں یقیناً، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں کرب سے اور بلا سے. پھر اپنے اصحاب سے خطاب فرمایا، حضرت ابو الفضل العباس کی طرف رخ کیا اور فرمایا عباس یہی پر خیمے لگا دو، یہی پر سب سواریوں سے اتر آئے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیمے لگیں گے. وَيُذْبَحُ أَطْفَالُنَا، یہی جگہ ہے جہاں ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری قبریں بنے گی، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں نبی کی بیٹیوں کو قیدی بنایا جائے گا. عزاداروں خیمے لگا دیے گئے اور بیویوں نے سواریوں سے اترنا شروع کیا. ایک اترنے والی بیوی کا نام زینب عالیہ ہے. جب اترنے لگی تو بنو ہاشم کے لوگ شہزادے جمع ہو گئے کہ بیوی کی مدد کریں اترنے میں. عباس بھی ہیں، قاسم بھی ہیں، اکبر بھی ہیں، سب بڑے احترام سے بیوی زینب کو اتار رہے ہیں. لیکن کچھ دن گزرے، یہی کربلا میں 11ویں کا سورج طلوع ہو گیا. उन लाइनों ने हुक्म दिया कैदियों को बेपालान ऊंटों पर सवार कराओ। जब लाइन सिपाही आगे बढ़े, अली की बेटियां अगरचे थकी हुई बहुत थी लेकिन डट कर खड़ी हुई, फरमाया खबरदार हमारे नजदीक नहाना, हम रसूल की बेटियां हैं। उसके बाद जहमत के साथ अली की दोनों बेटियों ने एक एक कैदी को ऊंटों पर अमारियों पर सवार करवाना शुरू किया। जब सबको सवार कर चुकी, बीबी जैनब ने बीबी उम्मे कुलसूम को भी सवार कर दिया। अब जब सवार कर चुकी तो तन्हा खड़ी जैनब बीबी को याद आया होगा कि अभी कुछ दिन पहले कैसा माहौल था कि जब मुझे उतरना होता था तो वो सारे चांद मेरे सामने आ जाते थे, और आज दश्त करबला में अली की बेटी तन्हा खड़ी है। शायद एक दफा भाई की तरफ देखा, एक दफा उस तरफ देखा जहां अब्बास की लाश पड़ी थी, और फरमाया आप देख रहे हो जिस जैनब को इस सफर में साथ लाए थे, जिसके पर्दे के जामिन थे, आज करबला की जमीन पर वो जैनब तन्हा खड़ी है और उसे सवार कराने वाला कोई। अला लअनतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار بحق قرآن کریم و بحق محمد و آل محمد ہمارے اس ذکر کو، عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر۔ پروردگار ان بابرکت ایام کے صدقے میں، ان ایام کے شہداء کے صدقے میں، سید الشہداء کے صدقے میں، سید الشہداء کے مکتب کی یعنی حقیقی اسلام کی معرفت عطا ہو۔ پروردگار اس اسلام کے کیا تقاضے ہیں آج کے زمانے میں ہم سے، ان تقاضوں کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ پروردگار بانیان مجلس اور شرکاء مجلس کی توفیقات خیر میں اور رزق حلال میں اضافہ فرما۔ پروردگار بیماروں کو بالخصوص جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر فرما۔ مظلوموں کی بالخصوص فلسطینی مظلوم بھائیوں کی مدد فرما، اور ہمیں جس قدر ہمارے لیے ممکن ہے ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔